میرے پیارے مرشد شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعائیا اشعار ہیں.
ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے, اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, اے خدا بہت دور میرا دل کر دے. اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, اے خدا دل پہ میرے پاس وہ نازل کر دے, اے خدا دل پہ میرے پاس وہ نازل کر دے, جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے, جو میرے
رسوله النبی الکریم, اما بعد, قرآن پاک میں سورہ قلم میں ایک نیک شخص کا قصہ عبرت کا آتا ہے. سرسری طور پر ابھی مطالعے کی توفیق ہوئی، کچھ مصروفیت ہو گئی تھی درمیان میں. اس نیک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور بعض حضرات نے اس کو حبشہ کا علاقہ فرمایا ہے، بعض نے یمن یا صنعاء کا علاقہ فرمایا ہے، قریب قریب ہیں. تو ان کا قصہ کچھ یوں آتا ہے کہ ان کا بہت بہترین باغ تھا، کھیتی بھی تھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باغ والے سے یاد فرمایا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باغ زیادہ بڑا ہو، باغ کی وجہ سے مشہور ہوں، لیکن کھیتی بھی تھی ان کی. تو غرض یہ کہ ان کا یہ بہت ہی نیک شخص تھے، اور ان کا یہ قاعدہ تھا کہ جو بھی کھیتی اور پھل وغیرہ ہوتے اس میں مساکین کا حصہ ضرور رکھتے تھے. مثلا اناج بویا، اناج کاٹا، تو اس کی چھڑائی کے وقت جو گیہوں بھوسے میں رہ گئی یا ہوا سے اڑ گئی، اس کو نہیں لیتے تھے، وہ مساکین کو دے دیتے تھے. اور پھل توڑا درخت سے، تو جو پھل ہوا سے نیچے گر گیا وہ مساکین کو دے دیتے تھے. اور اسی طرح جو توڑتے وقت گر جاتا تھا تو نیچے سے نہیں اٹھاتے تھے، اور درخت کاٹے تو اس میں سے بھی درخت چھوڑ دیا کرتے تھے ان کے لیے. غرض یہ کہ بہت صاحب خیر تھے، اور مساکین اسی وجہ سے ان کی کٹائی کے وقت اور پھل توڑنے کے وقت ایک مجمع لگ جاتا تھا، جو کچھ زمین پہ گرے گا وہ سب ان کا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی اولاد نے یہ فیصلہ کیا آپس میں کہ اب ہمارے آل اور اہل عیال بڑھ چکے ہیں اور یہ ہمیں پورا نہیں پڑتا، اور میرے باپ، ہمارا باپ جو ہے بہت ہی احمق تھا، نعوذ باللہ، کہ اپنا حصہ اتنا بڑا مساکین کو دے دیتا تھا، لہذا اب ہم ایسا کریں گے کہ مساکین کو بالکل بھی حصہ نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم زیادہ رکھیں گے، سب کا سب ہم رکھ لیں گے. چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ صبح سویرے پہنچ جائیں گے اور تمام پھل وغیرہ جو کچھ توڑنا ہے وہ توڑ لیں گے، تاکہ مساکین کے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ سب مال اپنے گھر لے آئیں گے، اپنے باغ کے پھل اور کھیتی وغیرہ. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اس بات کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ کی مدد سے بالکل یہ غافل ہوئے ہیں. غرض یہ کہ استثناء سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہا، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مساکین کو استثناء کیا کہ ان کے لینے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے ہم جو ہے وہ سب مال لے آئیں گے. غرض یہ کہ صبح یہ سوتے رہے اور جب اٹھے تو اپنے باپ کی طرف چلے، اور ان کے اس ارادے کی بدبختی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ایک بلا بھیجی جو ان کے کھیتی اور باغات پر سے ہو گزری، اور اس کی نحوست یہ ہوئی کہ تمام کھیتی برباد ہو گئی، جیسے بھوسا رہ گیا اور کٹی ہوئی چیزیں رہ گئیں. جب یہ پہنچے بھائی جتنے بھی تھے، تو پہنچ کر ان کو یہ حیرت زدہ رہ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ شاید ہم بھول کے کہیں غلط جگہ آ گئے، کیونکہ باغ تو ہرا بھرا تھا اور کھیتی بھی سب سرسبز تھی اور پھلدار تھی. تو پھر انہوں نے جب محل وقوع کو دیکھا، یقین ہوا کہ نہیں، وہی جگہ ہے، ہماری جگہ ہے. تو یہ کیا ہوا؟ تو ان میں سے جو درمیان کا کوئی بھائی تھا ان کا، تو اس نے ان کو یاد دلایا کہ دیکھو، میں تمہیں پہلے بھی کہتا تھا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اور اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرو، اللہ کی تعریف رکھو. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ بھائیوں نے توبہ کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدل اس سے بہتر عطا فرما دیں، واقعی ہم ظالم تھے. پہلے تو لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے، پھر بعد میں فیصلہ یہی ہوا کہ ہم سبھی ظالم ہیں، ہم نے جو کچھ کیا یہ غلط کیا، توبہ کی، اس پر نادم ہوئے. تو قصے میں بعض مفسرین نے بغیر سند کے یہ واقعہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بدل عطا فرما دیا تھا. فرض یہ کہ اس قصے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس طرح عذاب دیتے ہیں ہم دنیا کا، اور ولعذاب الآخرت اکبر اور اللہ کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. تو یہ ناشکری اور ناقدری کی سزا ملی. لیکن بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ وہ بھائی اگرچہ اس بات پر راضی نہیں تھا جو کچھ یہ لوگ کرنے والے تھے اور ان کو نیکی کی تلقین اس بھائی نے کی, لیکن بالانجام آخر کار وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا, تو لہذا اس کو بھی اس بات کی سزا ملی. بعد میں اگرچہ اس نے بھی توبہ کر لی, لیکن بتانا یہ مقصود ہے جس طرح بنی اسرائیل کا بھی قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں اسی طرح کا ایک زاہد اور عابد شخص تھا, اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور یہود و نصارہ کی طرح سرکشی نہیں کرتا تھا, لیکن اس میں یہ بات تھی کہ ان کی سرکشی پر وہ راضی تھا, وہ برا نہیں مناتا تھا اور ان کو نصیحت نہیں کرتا تھا. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجنا چاہا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اس میں آپ کا ایک ماننے والا ہے, ایک عابد زاہد, ایک آپ کا مطیع فرما بردار بندہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی اس کی عذاب میں مبتلا کر دو. اس کی وجہ یہی بیان فرمائی کہ چونکہ اس کی تیوریوں پہ بل بھی نہیں پڑتا تھا ان کی سرکشی دیکھ کر. تو آج بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رشتے دار اور اعزاء اقارب ایسی رسومات کو انجام دے رہے ہوتے ہیں جہاں بے پردگی ہے, منکرات ہیں, اور وہ پردے دار لوگوں کو یہ جھانسا دیتے ہیں, پٹی پڑھاتے ہیں کہ تم ایک کونے میں بیٹھ جانا اور تمہاری تصویر نہیں بنے گی اور کوئی تمہیں پردے پہ کچھ نگاہی کہے گا نہیں, ایک کونے میں پیٹھ موڑ کے بیٹھ جانا. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی علاقے پر کسی ٹکڑے زمین پر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہو, خدا کا غصہ اور غضب نازل ہو رہا ہو, پتھر برس رہے ہوں, اور کوئی آدمی آپ کو کہے کہ آپ کونے میں ہو کے بیٹھ جانا, تو کوئی بات اس بات کو منظور نہیں کرے گا کہ پتھر برس رہے ہیں, میں اسی جگہ کیسے جائیں. تو میرے شیخ فرماتے تھے جہاں خدا کا غضب نازل ہو رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں, وہاں اللہ کا غضب نازل ہوگا, اللہ کا غصہ نازل ہوگا, تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں, یعنی اللہ کے غضب کو کیسے گوارا کر لیتے ہیں. اللہ کے غضب کو گوارا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو سلام علیک کہنا چاہیے کہ بھائی ہم ایسی جگہ شرکت کرنے سے باز آئے اللہ کی نافرمانی اور غضب کی جگہ. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی اگر حکومت کے خلاف کہیں بغاوت ہو رہی ہو اور آپ کا بغاوت سے کوئی تعلق نہیں, صرف آپ کی رشتہ داری ہے یا آپ کی یاری ہے, بھائی ادھر کو بات نہیں کروں, ادھر آؤ اکبر کے پاس, ورنہ توفی نہیں ملے گی, ابھی ٹھہر جاؤ پھر باتیں کرنا نا. تو آپ کا کوئی تعلق بغاوت سے نہیں ہے, صرف آپ کی یاری ہے, رشتہ داری ہے, تو وہ آپ کو کہیں کہ آپ شرکت کریں اور آپ کہیں کہ بھائی اگر نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے, لیکن معلوم ہے کہ وہاں سرکاری بغاوت کا منصوبہ بندی ہو رہی ہے, اسکیم بنا رہی جا رہی, میٹنگ ہو رہی ہے, کوئی کانفرنس ہو رہی ہے حکومت کے خلاف, اب حکومت کا چھاپہ پڑ جاتا ہے اور تمام باغیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. بغاوت کی سزا تو ہر ملک کے اندر موت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. تو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اب آپ لاکھ سفارش کریں کہ ہم اس بغاوت میں شامل نہیں تھے, کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, آپ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی, آپ کو بھی باغیوں ہی میں گرفتار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور عقل سلیم ہم کو عطا فرمائے کہ ایسی جگہ جہاں منکرات ہوں, اللہ کی نافرمانی ہو, اللہ کی سرکشی ہو اور شرعی احکامات کو پامال کیا جا رہا ہو, بے پردگی ہو, بے حیائی ہو, گانا بجانا ہو, تصویر کشی ہو, تو ایسی جگہ جانا جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے ایک تو جائز نہیں ہے, دوسرے یہ کہ خدا کا غضب نازل ہونے کا خطرہ ہے, شدید خطرہ ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کذالک العذاب, یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح تکڑ فرماتے ہیں دنیا میں, یہ جو عذاب کا ذکر ہے یہ دنیا کے عذاب کا ہے کہ ان کی کھیتی تباہ و برباد ہو گئی. آج مسلمانوں میں جتنی مصیبتیں, پریشانیاں, روزی کی تنگی, فقر و فاقے, مہنگائی, جس قدر بھی پریشانی اور مصیبتیں اور آفات آ رہی ہیں, ہم لوگ اس کو دنیاوی اسباب سے جوڑ دیتے ہیں, یہ بڑا دھوکہ ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں کس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں، سرکشی میں کس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں، بزرگوں کی بات مانتے نہیں ہیں. اب بزرگوں نے اگر قرآن پاک کا حوالہ تو نہیں دیا، لیکن تمام قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کر دیا چند الفاظ میں کہ بھائی وہاں مت جاؤ، وہاں جانا اچھا نہیں ہے. تو تمام باتیں بزرگوں کی سب قرآن و حدیث ہی کے روح سے ہوتی ہیں. تو ہمیں قرآن پاک میں یہ بات ملتی ہے. اب یہ کہ کسی بزرگ نے حوالہ دیا یا نہیں دیا، لیکن ان کی بات تمام قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتی ہے. انہوں نے فرما دیا کہ مت جاؤ تو کہیں نہیں جانا چاہیے. اب دلیل چاہیے تو یہ دلائل تو قرآن پاک میں بھرے پڑے ہوئے ہیں. تو اسی وجہ سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اس بات سے سختی سے اجتناب کیا جائے، اس بات میں کسی کی رعایت نہ کی جائے، نہ بڑے سے بڑا رشتہ، نہ یاری، نہ دوستی، اور نہ ہی اقربا، نہ والدین. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی طاعت جائز نہیں ہے. لا طاعت علی مخلوق ہے فی معصیت الخالق. اس اصول کو ہم پکا پکڑ لیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں سکون ہے. اور اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا دیا دو الگ الگ چیزیں. وہ کذالک العذاب، کہ دنیا کا یہ عذاب آیا ان پر برائی، اور اس پر بھی آیا جو ان کی اسکیم میں شامل تھا، اگرچہ وہ نیک نیت تھا، ان کے درمیان وہ نیک بہتر شخص تھا، لیکن مصیبت میں وہ بھی مبتلا ہو گیا، عذاب میں وہ بھی مبتلا ہو گیا، اللہ کے غضب میں وہ بھی مبتلا ہو گیا، کیونکہ اس میں شمولیت اختیار کر لی اس نے. اگرچہ وہ نہیں چاہتا تھا، دل سے نہیں چاہتا تھا، لیکن شمولیت کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے پکڑا گیا، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا عذاب الآخرت اکبر، یہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تو فانی کھیتی ہے، پھر محنت کرے گا، پھر کسی درجے میں اگا لے گا، پھر کچھ کما لے گا، لیکن آخرت میں جو ہے کوئی مکافات نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، بدل نہیں ہے، وہاں رونا کسی کام کا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے کہ کافروں کے لیے ہے کہ وہ روتے رہیں گے دوزخ میں اور چلاتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، معلوم نہیں کتنے برس ہاں برس وہ چیختے چلاتے رہیں گے. تب مالک داروغا ان سے پوچھیں گے، داروغا جہنم، کہ کیا بات ہے، کیوں چلاتے ہو؟ پھر وہ فریاد کریں گے کہ ہماری یہ فریاد اللہ تک پہنچا دو، کہ ہمیں یا تو دوزخ سے نکال لیں یا اس عذاب میں تخفیف کر دیں. لیکن وہ کیا کہیں گے، اب خاموش پڑے رہو، کیا تم تک یہ سب باتیں پہنچی نہیں تھی، اللہ رسول کے احکامات تم تک نہیں پہنچے تھے، تو اب تم اسی میں پڑے رہو، کچھ نہیں سنی جائے گی ان کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں. تو یہ تھوڑی مدت ہے میرے عزیزوں، اللہ نے دی ہے امتحان کے لیے. اسی لیے اس قصے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا بلونا ہوں کما بلونا اصحاب الجنہ. یہ کفار مکہ کو خطاب ہے کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا. کس آزمائش میں؟ مال و دولت اور کھیتیاں اور اولاد کی کثرت سے آزمائش ہے یہ، جیسا کہ ہم نے پہلے لوگوں کو آزمایا، باغ والوں کو آزمایا. تو یہ قصہ باغ والوں کا یہ ہے. تو اب کفار مکہ کو بھی جو ہے وہ یہ اولاد کی کثرت اور مال و دولت اور ترقی سب دے دی. تو یہ آزمائش کے لیے ہے. اسی لیے پہلے بھی جو میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا تعجب کا اموالہم و اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، ہے نا؟ یہ ہے نا. تو یہ ان کافروں کی ترقی اسی طرح سے، الحمدللہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، لیکن ایسے ایمان والے جن کو گناہ رات آ جاتے ہیں، مالدار ہیں، اب ان کو پیسہ خرچ کرنے کی جگہ یہی نظر آتی ہیں، نہ مسجد نظر آتی ہے کہ یہاں خرچ کے اپنی خرچ کر کے اللہ رسول کی خوشنودی لے لیں اور جو ہے وہ اپنی آخرت میں ذخیرہ کر لیں، محلات بن جائیں گے، باغات بن جائیں گے، عیش کریں گے، نہ ان کو مدارس نظر آتے ہیں اور نہ ان کو کوئی اور خیر کے کام نظر آتے ہیں، بلکہ مساکین کو دھنکار دیتے ہیں، خیر خیرات والوں کو دھنکار دیتے ہیں اور اپنے مال و دولت کو گناہوں میں خوب اڑاتے ہیں. تو کیا نتیجہ ہوگا کہ وہ اسی طرح قضا لے کر عذاب مبتلا ہو جائیں گے. یہ بھی صاحب ایمان تھے جن کا واقعہ ہے، باغ والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، صاحب ایمان تھے یہ، لیکن دنیا کا عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اور خدا نخواستہ آخرت کے عذاب کا تو خطرہ ہے ہی، ہر وقت پرواز لٹکی ہوئی ہے گردن پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دخول اولی جنت میں نصیب فرمائے اپنے بزرگوں کے ساتھ. تو یہ تھوڑی مدت ہے بھائی, اس میں اپنی مشکل اٹھا لو, یہ مشکل بعد میں آسانی کا سبب بنے گی اور سکون اور رحمتیں لائے گی, برکتیں لائے گی دنیا میں بھی. جس طرح دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے, اسی طرح اللہ کی تابعداری اور رضا جوئی کی وجہ سے دنیا میں بھی سکون برکتیں رحمتیں, اور آخرت میں بھی سکون رحمتیں برکتیں دار السلام میں داخلہ تو ہوگا. تو دونوں چیزیں ہیں, نیک کام کے اثرات دنیا میں بھی آتے ہیں اور آخرت میں بھی آتے ہیں. تو کیوں ہم اپنے آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں, کیوں ہم اپنے آپ کو بے چین کرنا چاہتے ہیں, کیوں ہم اپنے آپ کو عذاب میں رکھنا چاہتے ہیں, کیوں اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں دنیا میں؟ کس قدر بے خوفی ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں, سرکشی میں تعاون کرتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں یا سرکشی میں تعاون کرتے ہیں. یہ کیسی بے خوفی ہے, کیسی حماقت اور جہالت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حماقت اور جہالت سے اپنی پناہ میں رکھے, اور عقل سلیم ہم سب کو عطا فرمائے, اور قلب سلیم عطا فرمائے, اور نیک کاموں میں نیک کاموں کے کرنے کا ذوق و شوق, اور نیک کام میں تعاون کا شوق نصیب فرمائے, اور منکرات سے خود بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور منکرات کے ساتھ تعاون کرنے سے بھی کامل اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ خدا نخواستہ جو ہو رہا ہے کہ پریشانیاں مصیبتیں آفتیں طرح طرح کی بیماریاں, نیک لوگوں کو دیکھو آتے تو ہیں حالات ان پہ کچھ نہ کچھ, لیکن مطمئن رہتے ہیں, سکون سے رہتے ہیں, برکتیں ہوتی ہیں ان کے رہن سہن کی چیزوں میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں, ایسے وہ بابرکت لوگ ہوتے ہیں, بابرکت ہستیاں ہوتی ہیں. ہم کیوں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ لوگ کچھ بھی کہتے رہے, ہمیں تو اللہ رسول سے واسطہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی خوشنودی اور ان کی رضا ہی ہماری دنیا اور جہاں دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں مضمر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کامل اجتناب کریں منکرات سے بھی, اور ہرگز کسی سے مرعوب نہ ہو, کسی سے ڈرے نہیں, کسی سے خوف نہ کھائیں سوا اللہ کے کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے, خود مرنے والے ہیں, محتاج ہیں. آج مالدار ہیں دیکھتے ہیں کل کے محتاج ہو گئے خدا نہ خواستہ, آج جو ہے وہ صحت مند ہے کل بیمار ہو گئے, کسی پہ فالج گر گیا, کوئی گردے کی تکلیف سے تڑپ رہا ہے, کوئی پتھری سے تڑپ رہا ہے, کوئی خون کا کینسر میں مبتلا ہے, کوئی کس بیماری میں, کوئی کس بیماری میں. تو یہ سب محتاج ہیں, ان سے خوف نہیں کھانا چاہیے, ان کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے, ان کو حقیر بھی نہ سمجھیں, ان کے لیے ہمدردی ہو, اور ان کو دیکھ کر الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, یہ دعا پڑھنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا, وہ مصیبت اس کو نہیں آئے گی, نہیں پہنچے گی اللہ کے فضل سے. تو گناہ سے بڑی کیا مصیبت ہوگی, معصیت سے بڑی کیا مصیبت ہوگی؟ تو ان لوگوں کو حقیر سمجھنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اس مصیبت یعنی معصیت سے بچایا, ہم کو اس راستے سے ہمیں بچایا. تو انشاءاللہ تعالی گناہوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی, اور دل میں ان کی حقارت نہیں آئے گی, کیونکہ معلوم ہوگا کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے جو اللہ نے ہمیں بچایا ہے, اس راستے سے گناہوں کے راستے سے بچایا ہے. تو یہ سب بات ہے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, یہ بری صحبت سے اور برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں خود بھی بچنے کی توفیق دیں, اور جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں, گناہوں میں مبتلا ہیں, اللہ تعالی ان کے ساتھ تعاون سے بھی ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه اصابهم جوع فاعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التمره تمره حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء صحابہ کو جب بھوک نے ستایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی، یعنی فقر و تنگی رزق ان حضرات پر اس قدر زیادہ تھی کہ کبھی کبھی ایک کھجور ہی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے کہ دل میں ناشکری اور اعتراض اور شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے۔ اپنے سے نیچے نظر رکھنی چاہیے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھے کہ ہم سے کمتر درجے کے لوگ کتنی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور اس کو دیکھ کر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ جوتا اتار کر کھانا کھانا، کھانے کے بعد اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں، یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قالے کی طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے۔ کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا۔ مشروطی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 8 ہجری کے غزوات کے بیان میں، پھر اسی سال کے محرم میں عیینہ بن حسن فزاری کو بنی تمیم کی طرف 50 سوار کے ساتھ غزوے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ مقابلے سے بھاگے اور کچھ مرد و عورتیں گرفتار ہوئے اور مدینہ لائے گئے۔ پھر ان کے چند روسہ اقرا بن حابس وغیرہ مدینہ میں آئے اور بعد مقابلہ نظم و نثر کے مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب عطیہ بھی دیا۔ پھر سفر میں قطبہ بن عامر کو خشم کی طرف بھیجا اور قتال بھی ہوا۔ پھر کچھ غنیمت لے کر مدینہ آ گئے، اور اسی سال حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ صاحبزادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے، اور آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی حبیبنا وسیدنا ومولانا محمد النبی الامی الذی تنحل به العقد وتنفرج به الکرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكریم وعلی آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ الہ العالمین، جو عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اور اے اللہ مجھ کو بھی، میری اولادوں کو بھی، اور تمام دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے اولادوں کو، اور تمام مسلمانوں کو، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ صاحب کامل ایمان بنا دے۔ اللہ ہم سب کو جلد فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہم سب کو نیک بنا دے۔ اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے۔ اے اللہ شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے میری اولادوں کی، سب دوستوں کی، ان کے اولادوں کی، گھر والوں کی حفاظت فرما۔ بری باتوں سے، بری عادتوں سے، بری صحبت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے، اور گناہوں سے اور نافرمانی سے اے اللہ ہم کو بہت دور کر دے، اور نافرمانیوں کو، گناہوں کو ہم سے بہت دور کر دے۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی حقیقت کھول دے اور نیکیوں کی حقیقت کھول دے۔ اللہ دنیا کی حقیقت کھول دے اور دنیا کی حقیر حقیقت کھول دے اور آخرت کی پائیدار حقیقت کھول دے. اے اللہ دل کی آنکھیں کھول دے. اللہ ہم سب کو جذب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ جس کے بعد صرف نبوت کا درجہ ہے وہ آخری مقام ولایت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے, ہماری اولادوں کو عطا فرما دے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرما دے. اللہ پوری امت مسلمہ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رجوع کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ حیا عطا فرما دے. اے اللہ وفا عطا فرما دے. اے اللہ حیا عطا فرما دے, وفا عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب نے آپس میں اتحاد اور اتفاق اور مودت اور محبت نصیب فرما. خاندانوں میں آپس میں جوڑ نصیب فرما. میاں بیوی میں آپس میں جوڑ محبت نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ, جتنے مسلمان بھائی ہیں اللہ, کسی رنگ کے ہوں, کسی نسل کے ہوں, کسی زبان کے ہوں, اے اللہ کسی رنگ کے ہوں, اے اللہ سب کے سب کو آپس میں بالکل ایک امت بنا دے. اے اللہ ایک جسم کی مانند بنا دے. اے اللہ آپس میں خوب محبت اور اتفاق نصیب فرما دے. تمام اسلامی ممالک میں اے اللہ آپس میں سنت اور شریعت پر خوب اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دے. اے اللہ خوب اتفاق اتحاد نصیب فرما دے. دوست دشمن کی تمیز عطا فرما دے. اللہ دوست دشمن کی تمیز عطا فرما دے. دوستوں کے ساتھ تعاون نصیب فرما دے. دشمنوں کے ساتھ عدم تعاون نصیب فرما دے. اے اللہ دشمنوں سے حفاظت فرما. مسلمانوں کی بھی اور اسلام کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ دشمنوں کو بھی ہدایت دے دیجیے. اے اللہ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں, اے اللہ ان کا مقابلہ کر دیجیے. ان کی سازشیں انہیں پر الٹا دیجیے. ان کو ذلیل اور خوار کر دیجیے. ان کو آپس میں لڑوا دیجیے اور ان کے اسلحوں کو ایک دوسرے پر چلوا دیجیے. اور اللہ اس طرح ان کے اسلحے کو بھی تباہ و برباد کر دے. جس طرح انہوں نے دنیا کے امن کو برباد کیا ہے, اے اللہ تو ان کو برباد کر دے. اے اللہ جس طرح دنیا کے بے معصوم مخلوق کو اللہ انہوں نے تباہ کیا ہے اور ان کو شہید کیا ہے اور ان کے ساتھ مظالم کی انتہا کر دی ہے, اے اللہ ان کو اسی طرح کا عذاب میں مبتلا فرما دے. اے اللہ ان کو بھی اللہ اسی طرح سسکا سسکا کر تڑپا تڑپا کر, جس طرح انہوں نے معصوم بچوں کو تڑپا تڑپا کے مارا ہے, سسکا کر مارا ہے. ظلم یہ ہے کہ جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کو دہشت گردی کا لقب دیا جاتا ہے, اور یہ جو دہشت گرد حقیقی دہشت گرد ہیں ان پر کوئی آواز اٹھانے والا آج نہیں ہے. اے اللہ آپ تو سب معاملہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے. اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے آپ سے فریاد ہے کہ اللہ آپ عدل و انصاف فرمائیے اور ان کو مسلمانوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے اور اپنا مقبول و محبوب بنا لیجئے, اور ان کافروں کو بھی اگر ہدایت دے دیجئے, اور اگر ہدایت مقدر نہیں تو اللہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیجئے, ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیجئے. اے اللہ ان کو بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیجئے, اس سے 10 گنا عذاب میں مبتلا کر دیجئے. اے اللہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیجئے. اے اللہ ہمارے اور ہماری اور ہمارے بچوں کی بری صحبت سے حفاظت فرما, برائیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما. ہم سب کو حسن خاتمہ اور اے اللہ دخول اولی جنت میں اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فروغ نصیب فرما. بلا استقامت کا اللہ ہمارے لیے سب مقدر فرما دیجیے. اور اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. جن کے اولاد نہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. جن کے رشتے نہیں ہو اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما دے. اور اللہ تمام انسانوں کو اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا دے. حق چھیننے والا نہ بنا, ہمیں حق دینے والا بنا. اے اللہ ہمیں صابر و شاکر بنا. صبر عظیم کی توفیق نصیب فرما. صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما. اور اللہ شکر عظیم کی توفیق نصیب فرما. اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما. اور اللہ ہم امتحان و آزمائش کے قابل نہیں. اے اللہ ہمیں امتحان و آزمائش سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں, لیکن اگر ہمارے مقدر میں آپ نے لکھی دی تو اے اللہ اس پہ ہمیں ثابت قدم فرما دیجیے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رب.